نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم ثم بارك الحلم والحكم وعلى اصحابه وبارك وسلم دائما ابدا الحمد لله اس پاک پروردگار کا بے انتہا فضل و کرم احسان کہ اس نے ہمیں علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائی اور موقع عطا فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے فرض ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت پہ دین حاصل علم دین حاصل کرنا فرض ہے. تو اس کا آسان سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کلمہ طیبہ پڑھ چکے اور کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو پھر جو کہا ہے اس کے زبانی طور پہ آپ نے ادا تو کر دیا, تو اس کو دل سے تسلیم بھی کرنا ہے, اس کی تصدیق جو ہے دل سے بھی کرنی ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں. تو دل کی تصدیق تو اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب انسان اللہ اس کے رسول کو صحیح سے یا کچھ سمجھ کر کے پہچانے کہ اللہ کون ہے اور رسول کون ہے. تو دل کی تصدیق اس وقت صحیح ہوتی ہے جب یہ علم ہو جاتا ہے اتنا ہمیں میسر ہو سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کیا ہیں, رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات و صفات کیا ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں ہماری زندگی کے بارے میں, ہمیں ہماری موت کے بارے میں, ہماری پیدائش کے بارے میں, ہماری آخرت کے بارے میں, جنت و دوزخ کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا, وہ سب ہمیں معلوم ہو تب جا کر کے ہمارا ایمان مزید پختہ ہوتا ہے. اور اس عقیدے کے ساتھ ہونا کہ جیسا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے صفات کے ساتھ ہے اور اس کے جو احکام ہیں وہ صحیح طور پہ جاننا اور اسی تقی دے کر دنیا سے رحلت کرنا, یہ ہم سب پر واجب ہے تاکہ ہم جو ہے نجات کے راستے پر چلتے رہیں اور نجات کے ساتھ ہی دنیا سے اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے. آمین. تو علم وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے اور اپنے اعمال کو بھی درست کرتا ہے. اور اگر علم نہیں ہے تو پھر اس کا عبادت کرنا اور اس کا تسبیح پڑھنا اور اس کا اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانا, یہ باعث ثواب نظر ضرور آتا ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کوششوں کو ضائع کر رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی وہ عبادت کر رہا ہے وہ کیسا ہے, کس کے لیے عبادت کر رہا ہے. اور قرآن اگر پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, فلاں کام کر رہا ہے تو اس کو ادا کیسے کیا جائے. تو معلوم یہ ہے دو علوم جو ہیں یہ اپنے اندر سمونا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے. پہلا علم عقیدے کا علم ہے اور دوسرا کہ جو حکم دیا گیا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے اس کو کیسے بجا لایا جائے اس کا علم ہونا یہ ضروری ہے. تو وہی بات کی طرف اگر واپس چلتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے, تو کون سے دو علم ہیں جو فرض ہے؟ ایک فرض ہے عقیدے کا علم, یہ عقیدے کا علم ہے, یہ ایسا فرض ہے کہ اس کو حاصل کیے بغیر تو کسی کا چھٹکارا ہی نہیں, یہ علم تو ہر کسی پر جیسے ہی وہ بالغ ہو گیا تو اس پہ فرض ہے کہ وہ فوقتاً فوقتاً اپنے عقیدے کو پورا سیکھتا جائے اور اپنا عقیدہ درست رکھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ ہرگز ہرگز جو ہے مرنا مت مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہرگز ہرگز مرنا مت مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو مسلمان رہتے ہوئے مرنا ضروری ہے. معلوم یہ وقت عقیدہ درست ہو تبھی جا کر کے انسان کو موت آنی چاہیے, اس سے پہلے اپنا عقیدہ درست کر لے. دوسری بات کہ اللہ اس کے رسول نے بہت سارے احکام ہمیں دیے ہیں, جیسے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا. تو حج کرنا اور زکوٰۃ دینا یہ امیروں پہ فرض ہے, غریبوں پہ فرض نہیں, غریبوں پہ فرض نہیں ہے. اب یہ جو بات میں نے آپ سے عرض کی کہ امیروں پہ فرض ہے اور غریبوں پہ فرض نہیں, یہ بھی ایک علم ہے, یہ بھی ایک معلومات ہے, یہ بھی ایک معلومات ہے. اگر یہ معلوم ہی نہ ہو تو امیر شاید فرض ادا نہ کرے, امیر حج نہ کرے, امیر جو ہے زکوٰۃ نہ دے. جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کو زکوٰۃ دینی ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا کیا؟ تو معلوم یہ ہوگا کہ جو فرائض جو بظاہر ہمیں بہت آسان نظر آتے ہیں, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, روزہ رکھنا, نماز پڑھنا, تو یہ ایسے فرض ہیں کہ جس کے لیے ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے, ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. قرآن میں آیا نماز پڑھو, پانچ وقت کی نماز, وضو کرتا ہے کہ پانچ وقت نماز فرض ہے, لیکن اگر نماز پڑھنا آتی نہ ہو تو نماز ادا کیسے کرے گا؟ لہذا نماز کیسے ادا ہوتی ہے یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. روزہ کیسے رکھا جاتا ہے, کب رکھا جاتا ہے, کب توڑا جاتا ہے, کیوں ٹوٹ جاتا ہے, اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. حج جس پہ فرض ہو جاتا ہے اس کو حج کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, اس کے لیے یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. اور زکوٰۃ جس پہ فرض ہو جائے اس کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے کہ زکوٰۃ کتنی دی جائے, کب دی جائے, کیسے دی جائے. لہذا دو طرح کے علم ہیں, ایک عقائد کا علم, یہ سب سے فرض ہے, جو کوئی بھی بالغ ہو گیا, سمجھدار ہو گیا, اس پہ فرض ہو گیا. دوسرا جس کے اوپر جو چیز فرض ہوتی گئی حکم میں سے, اعمال میں سے, اس میں سے اس کو چاہیے کہ اس عمل کو سیکھے کہ اس کو ادا کیسے کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کتنا ضروری ہے, اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں, کوئی لمحہ نہیں کہ جس میں آدمی جو ہے علم کے بغیر اپنا گزارا کر سکتا ہو. اس لیے کہ موت کا کوئی وقت ہے اس کو بتائیے, نہیں ہے. موت کا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے, آج آتی ہے, کل آتی ہے, صبح آتی ہے, شام آتی ہے, نہیں پتہ. تو اس سے پہلے جو علم حاصل کرنا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اپنا عقیدہ درست کر لینا, اپنا عقیدہ درست کر لینا. تو ہمارا یہ درس بہار شریعت کا جو سلسلہ ہے, یہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا شاہکار, یہ 17 جلدوں میں ہے ماشاء اللہ. اس کی پہلی جلد جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں جس میں عقائد کے متعلق ہمیں سیکھنے مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا اس کا اجر و ثواب عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ کو, کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت آسان طریقے سے, یہ یوں سمجھ لیجئے کہ کروڑوں علماء کی کروڑوں برسوں کی محنت ہے. وہ تو اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے تقریباً, لیکن اگر ہر عالم کی, بہت سارے علماء کی عمریں گننا شروع کر دیں کہ انہوں نے کتنا وقت صرف کیا ہے ان سب چیزوں کو سمجھنے میں, اور پھر ان سب چیزوں کو ہمارے لیے لکھ کر کے ہمارے سامنے پیش کرنے میں, تو یہ کروڑوں برسوں کی محنت ہے. اور ہمارے لیے الحمدللہ کتنا آسان ہو گیا, کروڑوں برسوں کی محنت کا جو صلہ ہے, اس کا ثمر جو ہے, اس کا نچوڑ جو ہے, وہ ہمارے سامنے بڑے آسان طریقے سے موجود ہے, تاکہ ہم اس کو سیکھیں اور اس کو اپنے اندر سنبھالیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ علم دین حاصل کرنا اتنا نیکی کا کام ہے, اتنا بڑا ثواب کا کام ہے, کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ علم دین حاصل کرنا ہے. ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی علم دین حاصل کرنا ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے وارث جو ہیں اولیاء, میرے وارث جو ہیں وہ علماء کرام. وہ کیا ہے؟ علماء کرام. اب اگر کوئی نبی کی راستے پر چلنا چاہتا ہے اور نبی کی تشبیہ جیسے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے, نبی کا رتبہ تو حاصل نہیں کر سکتا, لیکن ٹھیک بٹھیک حضور کا وارث بننا چاہتا ہے کہ حضور کہیں کہ ہاں یہ میرا وارث ہے, تو اس کو چاہیے کہ علم دین حاصل کر کے عالم دین بن جائے. تو علماء کرام کی اور علم دین کی تعریف تو ہم میرا خیال ہے زندگی بھر نہیں کر پائیں گے, بس تھوڑی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. تو یہ درس بہار شریعت کے نقشے کو ہم باقاعدگی سے شروع کرتے ہیں. پچھلا جو درس گزرا ہے اس میں, بلکہ پچھلے دو درس جو گزرے ہیں اس میں ہم نے انبیاء علیہ السلام کے اوصاف کے بارے میں سیکھا, کہ نبی کون ہوتے ہیں اور رسول کون ہوتے ہیں اور ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، چیدہ چیدہ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اور پھر اگلے درس کا جو ہے آغاز کرتے ہیں. کہ ہم نے سیکھا کہ نبی جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام مرد تھے، بشر تھے، کوئی عورت نبی نہیں بنی، کوئی جن نبی نہ ہوا، اور تمام کے تمام نبی جتنے بھی گزرے وہ تمام کے تمام مرد تھے، انسان تھے، بشر تھے، اور کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے. نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ سب کو کہا جاتا ہے، رسول اس کو کہا جاتا ہے جو کسی خاص قوم کی طرف ایک نئے حکم کے ساتھ بھیجا جائے، نئے حکم کے ساتھ بھیجا جائے. اور رسول جو ہیں فرشتوں میں بھی ہوئے، جن کو چار اولو العزم فرشتے ہم کہتے ہیں. وہ چار فرشتے کون ہیں؟ سیدنا جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام. یہ چار جو ہیں فرشتوں میں بھی رسول ہیں. دوسری بات یہ سیکھی تھی ہم نے کہ نبی کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، نبی کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، چاہے کسی بھی نیکیاں کر لے، کتنا بھی علم کر لے، جتنے بھی چاہے عبادت کر لے، نبی کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک اور چیز ہم نے سیکھی کہ نبی بننا جو ہے یہ محنت سے نہیں، نبی بننا جو ہے یہ محنت سے نہیں ہے. اور ابھی تو یہ دروازہ ہی بند ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آخر رسول، اپنے آخر نبی، خاتم النبیین، آخر دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما دیا، تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن عقائد کے طور پہ ہم یہ سیکھنا چاہ رہے تھے کہ عقیدے کی طرف سے یہ ہے کہ نبی کوئی خود کی محنت سے بن نہیں سکتا. پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ تمام کے تمام اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کو مجھے نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجنا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ واجب نہیں تھا کہ وہ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا، لیکن یہ اس کی کرم نوازی، یہ اس کا احسان عظیم کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کو چنا اور اس نے دنیا میں ان کو بھیجا تاکہ ہم لوگوں کو وہ ہدایت دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے نبیوں کو اس کو بھیجنا واجب اس لیے نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان تو اس کی تمام مخلوق میں موجود ہے، اس کی تمام مخلوق میں موجود ہے. کبھی کسی کوئی کسی کے پاس یہ عذر نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھے پہچان نہ سکا، تو ایک ہے یہ میں کبھی جان نہ سکا، اس لیے کہ اس کی وحدانیت جو ہے وہ ہر جگہ وہ آیا ہے. اس کو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عقل دی، علم عطا فرما دیا کہ انسان جو ہے سورج کو، چاند کو، زمین و آسمان کو اور خود کو دیکھ کر کے خود سے جو ہے سمجھ سکتا ہے کہ مجھ کو بنانے والا ایک ہے. تو اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک کو پہچاننے کے لیے، معرفت تھوڑی سی حاصل کرنے کے لیے کہ وہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، یہ بات تو انسان ہر انسان کو اتنی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی. ہاں لیکن یہ ہے کہ اگر اس نے حکم دیا ہے کہ پانچ میں نماز پڑھنی ہے، زکات دینا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، صدقہ دینا ہے، خیرات کرنا ہے، یہ وغیرہ جتنے بھی احکام ہیں، ان احکام کی تفصیل بتانے کے لیے اس نے اپنی کرم نوازی سے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. اور اس کے آگے کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے اپنے تبلیغ کا جو ان کے اوپر فرض تھا، تبلیغ کا فرض جو ہے انہوں نے اچھے سے اچھے طریقے سے اپنا فرض جو ہے نبھا دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اپنا فرض نہ نبھایا، معاذ اللہ رکھا. اور اتنے جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھا، جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھا، گناہوں سے محفوظ رکھا، حتیٰ کہ جسمانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی کوئی ایسی برائی جو لوگ جس کو برائی سمجھتے ہیں یا جس کو دیکھ کر کے لوگوں کو نفرت پیدا ہو، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک اور محفوظ رکھا. جیسے برد کا مرض نہیں دیا ان کو، کبھی کوڑ کا مرض ان کو نہیں دیا، ان کو کانا، اندھا، لنگڑا، لولا اس طرح نہیں بنایا، کیونکہ ایسے لوگوں سے لوگ جو ہے زیادہ محبت نہیں کرتے، ان کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علیہ السلام کو جسمانی طور پہ بڑا خوبصورت بنایا تاکہ لوگ ان سے محبت کریں، ان کے ساتھ بیٹھے، اور اخلاقی پہ بھی بہترین سے بہترین اخلاق سے نوازا تاکہ لوگ ان کے پاس بیٹھے، اور کسی بھی گناہ سے محفوظ صرف نہیں رکھا بلکہ ان کو معصوم پیدا کرتا ہے. تو معصوم ہے نبی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اور اولیاء کرام جو ہیں جتنے وہ معصوم کہہ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے گناہوں سے پاک رکھتا ہے، اور اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اور ایک بہت بڑا اور ضروری عقیدہ ہم نے پیچھے سیکھا تھا، وہ یہ کہ نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کیا علم بانٹنے والا، غیب کی خبر بتانے والا۔ تو غیب کی خبر بتایا ہے اس نے، تو غیب کی خبر بتانے کے لیے غیب کا علم ہونا ضروری، ورنہ وہ غیب کی خبر آگے نہیں بتا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو غیب کے علم سے نوازا، ان کو اس علم سے مزین فرمایا، اور اس علم کے ذریعے انہوں نے اپنے غیب کے علم کے ذریعے جو ان کو اطلاع دی، اور وہ اطلاعوں کی وجہ سے ہمیں آج پتہ ہے کہ جہنم کیسی ہے، جنت کیسی ہے، موت کا فرشتہ کیسے آتا ہے، موت کے وقت انسان کے ساتھ کیا گزرتی ہے، قبر میں کیا حالات ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح میزان قائم کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، کس طرح جو ہے کوئی صراط سے پار ہوں گے، حشر کا میدان کس طرح برپا ہوگا، جنت میں کیا کیا نعمتیں ملے گی، دوزخ میں کیا کیا عذاب ہوں گے، اور اس کے علاوہ یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کیسی ہے، وہ ایک ہے، واحد ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں کسب سے، محنت سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ کیا ہے؟ علم غیب ہے۔ یہ علم غیب السلام نے بتایا تبھی تو پتہ چلا، ورنہ تو پتہ نہیں چلتا۔ لہذا نبی کا علم غیب جو ہے وہ ضروری ہے، اس کو بعض کے پاس علم غیب ہونا ضروری ہے۔ تو جتنا انہوں نے ہمیں بتایا وہ ہمیں پتہ چل گیا، لیکن اس کے علاوہ بہت سارا ایسا بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے لیکن سب کو بتانے کے لیے نہیں ہے، سب کو بتانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم اپنا درس کا آغاز جو ہے اس کے بعد والی باتوں سے کرتے ہیں۔ عقیدہ نمبر ہے 22، عقیدہ نمبر 22، انبیاء اکرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ یعنی رسول ملائکہ کون ہے؟ جیسے ہم نے پہلے سیکھا، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، یہ فرشتے ہیں، اور ایسے فرشتے ہیں کہ اربوں خربوں سنکھوں فرشتوں کے بھی یہ سردار ہیں۔ لیکن ہر نبی، چاہے اس کا نام قرآن میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، اس کی پہچان کرائی گئی ہو یا نہ کرائی گئی ہو، ہر وہ نبی ہر اس فرشتے سے بھی افضل ہے جن کا نام ابھی ہم نے لیا۔ تو ہر تمام رسول، تمام انبیاء کرام، تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ اس کے آگے ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے وہ کافر ہے۔ پھر سے پڑھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، جس طرح اللہ تبارک رب العالمین تمام عالمین کا رب ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو چنے ہوئے بندے ہیں نبی اکرام انبیاء علیہ السلام، یہ کیا ہیں؟ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے، اسی طرح تمام عالمین میں میرے یہ بندے سب سے فضیلت والے ہیں۔ کون؟ انبیاء علیہ السلام۔ پھر آگے ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے وہ کافر ہے۔ اس کی تشریح میں بتاتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں آیا ہے کہ ملائکہ تو چار ہیں جن کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ سب سے افضل ہیں، لیکن آدم علیہ السلام جو سید ابو البشر ہیں لیکن سید الانبیاء نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی فضیلت ان سے بھی کہیں زیادہ ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی فضیلت اتنی اونچی ہے، آدم علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کے سب سے پہلے بشر ہیں، اور اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں جو دنیا میں بھیجے گئے، لیکن آپ ہی کی فضیلت اتنی ہے کہ جب آپ آسمان پہ تشریف فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ہے نا، تمام فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو فرشتوں سے کون افضل ہوا؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام یعنی نبی جو تھے وہ فرشتوں سے افضل ہوئے، اور ان فرشتوں میں کون کون داخل ہے؟ اسرائیل علیہ السلام، عزرائیل، اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام بھی اس میں داخل ہیں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا فرشتوں کو کہ تمہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نے سجدہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ کو جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آنے والے تھے سب کی طرف وہی لے کے جانے والا بنا دیا. یہ اتنی بڑی منزلت آپ کو عطا فرمائی اس لیے کہ اللہ کے حکم کے سب سے پہلے پیروی کرنے والے کون تھے؟ جبریل علیہ السلام، اور سب سے پہلے نبی کا ادب کرنے والے بھی جبریل علیہ السلام تھے. آگے پڑھتے ہیں عقیدہ نمبر 23، نہیں تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے. کسی نبی کی ادنا سی توہین یا تکذیب کفر ہے.
آدم علیہ السلام
عقیدہ نمبر 23، نبی کی تعظیم فرض عین ہے بلکہ اصل تمام فرائض ہے. کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے. اس کی تشریح میں علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے. یہ کیسے پتہ چلا؟ قرآن پاک اس پہ گواہ ہے. یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ فتح میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قول نقل فرماتے ہیں کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اس کا آسان سے ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے بھیجا تمہیں کیسے شاہد بنا کے بھیجا، اور مبشر بنا کے بھیجا، خوشخبریاں سناتے بھیجا، اور ونذیرا اور ڈر سناتا ہوا بھیجا. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ یہ لوگ تم پر اور اللہ پر اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کریں؟ ایمان لائیں. اور کیا کریں؟ وتعزروہ وتوقروہ، اور کیا کریں؟ اس نبی کی تعظیم اور توقیر کیا کریں. ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس نبی کی تعظیم اور توقیر کیا کریں، اور اس کے بعد وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور نبی کی تعظیم اور توقیر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ کی صبح و شام کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح صبح و شام کیا کریں. اس کی ترتیب سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے تمہیں تمام لوگوں کی طرف بھیجا، کیسے؟ شاہد بنا کے بھیجا، بشارت سناتا ہوا بنا کے بھیجا، اور ڈر سناتا ہوا بھیجا، تاکہ لوگ جو ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور پھر کیا کریں؟ اس نبی کی تعظیم اور توقیر کریں جس کو اللہ نے چنا ہے، اس کی تعظیم اور توقیر کریں. اور اس کی تعظیم اور توقیر کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کیا کریں. معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے سے پہلے نبی کی تعظیم فرض، نبی کی تعظیم فرض ہے. آگے پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نبی علیہ السلام کی تعظیم کو فرض کر دیا، اسی کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی، صرف سید الانبیاء کی نہیں، سید الرسل کی نہیں، بلکہ کسی بھی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من عابا النبی علیہ السلام بشعر من شعرته فقد کفر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بال مبارک جو ہیں ان میں سے ایک بال کی بھی اگر کسی نے معاذ اللہ توہین کر دی تو اس آدمی نے کفر کر دیا، وہ آدمی اہل اسلام نہ رہا، اسلام کے دائرے سے معاذ اللہ خارج ہو گیا. اور فتح رضیہ میں اعلیٰ امام سنت شاہ احمد رضا خان فاضل فروی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر نبی کی تحقیر مطلقاً کفر قطعی ہے. کسی بھی نبی کی تحقیر کرنا، معاذ اللہ رب العالمین جو ان کا منصب ہے ان سے ان کو گرانے کی کوشش کرنا اور ان کو حکایت نظر سے کوئی بات کہہ دینا ان کے بارے میں، یہ مطلقاً کفر ہے، قطعی کفر ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ایسا کرنے والا، ایسا بولنے والا قطعاً کافر ہے. روشی پڑھیے اللہ وبارک وبارک. تو نبی کی تعظیم فرض عین ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ ہمارے درس میں آگے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کے بارے میں آئے گا تو انشاءاللہ ایک تفصیلی گفتگو اس پہ کریں گے. صرف اتنی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر صحابہ کرام اس طرح جان نچھاور کرتے تھے کہ اپنی جان جان اپنا مال اپنی اولاد, بلکہ صحابہ اکرام کا یہ طریقہ بن چکا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تو کچھ سوالنے سے پہلے یا کچھ مانگنے سے پہلے یا کچھ بات پوچھنے سے پہلے یا کوئی بھی معاملات کرنے سے پہلے عرض کرتے فدا کا امی و ابی کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. یہ کون کہہ سکتا ہے جو حد درجہ تک جو ہے نبی کی تعظیم کرتا ہو, حد درجہ تک نبی کی تعظیم کرتا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو. اور ماں باپ کا درجہ کتنا اونچا ہے, تو صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی عظیم ہے, اتنی شاہکار ہے کہ ہر بار حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کا میرے ماں باپ قربان ہو. اس کے بعد کوئی اپنی حاجت پیش کرتے, اس کے بعد کوئی سوال کرتے, اس کے بعد کوئی بات کرتے. بس زمین نے آپ کے سامنے عرض کر دیا, انشاءاللہ اس پہ تفصیل گفتگو بعد میں آئے گی. درشی پڑھ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کہتے ہیں سبحان اللہ جل جلالہ کر والا وسطل دائم مرتا
اللهم صل علی محمد وسلم علی
عقیدہ نمبر 24. آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تک اللہ تعالی نے بہت سے نبی بھیجے. بعض کا صریح ذکر قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں. جن کے اسماء طیبہ بالتصریح قرآن مجید میں ہیں وہ یہ ہیں. پھر آپ نے جو ہے بہت لمبی فہرست آپ نے لکھ دی ہے, میں آپ کے سامنے پہلے ہی جو ہے پڑھ کے سناتا ہوں حافظ, کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے. بعض کا ذکر, بعض کا صریح ذکر مطلب کھلا ذکر جو ہے نام کے ساتھ قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں ہے. جن کے اسماء طیبہ بالتصریح قرآن مجید میں ہے وہ یہ ہیں, ان کی تفصیل آگے آتی ہے. تو پہلے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کا ذکر ہے کسی کا ذکر نہیں, اس کی اس کا قرآن خود گواہ ہے. وہاں پر یوں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. یہ ہے سورہ مومن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ضرور بضرور ہم نے بہت سارے رسل آپ سے پہلے, یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسل کو بھیجا جس کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا, جن کی قصص نہ مطلب تفصیل سے بتایا, ان کے قصے ان کے واقعات آپ کو تفصیل سے بتائے. ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کی تفصیل سے واقعات بتائے اور کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں تفصیل سے نہیں ذکر فرمایا. تو یہ گواہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی نام کے ساتھ قرآن میں موجود ہیں وہ تو ہے, ان کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 124,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے. اس پہ ذرا تفصیلی بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 124,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے. ہم 124,000 تقریباً یا کم و بیش کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ ان کی تعداد فکسڈ کتنی ہے. کہیں پر آیا 70,000, کہیں پہ 90,000, کہیں پہ کیا, لیکن سب سے زیادہ تعداد جو آئی ہے وہ ہے 124,000 کم یا زیادہ. ہم یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں کم یا زیادہ یا کم و بیش یا تقریباً, کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر نبی پہ ہمارا ایمان ہے, ہر نبی پہ ہمارا ایمان ہے. تو اگر ہم کسی کو کہیں کہ نہیں 124,000 ہی ہیں اور اگر ان سے زیادہ ہیں تو ان سے جو زیادہ ہیں ان کی معاذ اللہ ہم نے ان کا انکار کر دیا. تو احتیاط کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کم و بیش 124,000 قاسم سے زیادہ ہے تو ان کی نبوت کا انکار نہ ہو جائے, اس لیے کہ کسی نبی کی نبوت کا انکار کرنا کفر ہے. دیکھیے ہمارے اہل سنت کے علماء کتنا احتیاط فرماتے ہیں کتنا احتیاط فرماتے ہیں کہ کم و بیش لفظ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں یا تقریباً لفظ کہتے ہیں یا کم یا زیادہ کہہ دیتے ہیں تاکہ کسی کی نبی کوئی نبی ایسا ہو جس کی نبوت کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک تعداد معین کر لیں تو کوئی نبی ایسے ہوں کہ جن کی ہم معاذ اللہ اس جملے کی وجہ سے ان کی نبوت کا معاذ اللہ انکار کرتے ہو چاہے صحیح انکار نہ کرتے ہو لیکن چھپا ہوا ایک طرح سے معاذ اللہ انکار ہو گیا. اور اگر 124,000 سے کم ہے 124,000 سے کم ہے تو اسی طرح جس طرح کسی نبی کو نبی نہ ماننا کفر ہے ان کی نبوت کا انکار کرنا کفر ہے اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی ماننا بھی کفر ہے. سمجھ گئے؟ کسی غیر نبی کو بھی نبی ماننا کفر ہے. لہذا اگر 124,000 نہ ہوئے اس سے کم ہوئے اور ہم نے کہہ دیا نہیں ٹھیک 124,000 ہی ہیں تو ہم نے بالفرض جو ہے نا کچھ ایسے لوگوں کو بھی نبی مان لیا کہ جو نبی نہیں تھے. جو غیر نبی ہیں ان کو نبی ماننا بھی کیا ہے؟ کفر ہے. دیکھ لیجئے ہمارے علماء کرام کتنا احتیاط فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان کو یہ تعداد بتا دی گئی ہے کہ تقریباً 124,000 ہے لیکن بار بار کہتے ہیں کہ تقریباً 124,000 کم و بیش 124,000 سے کم و بیش انبیاء علیہ السلام پہ. اس میں ہم نے جیسے پڑھا کہ پہلے تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرما دیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ وکتبہ بربہ والمؤمنون کہ یہ رسول جو ہے وہ کیا کرتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ پر ایمان لاتے ہیں تمام رسول پر اور کتابوں پر ایمان لاتے ہیں ان کے ساتھ ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی ان سب چیزوں پر اور تمام رسولوں پر اللہ کی رسولوں پر اور کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. مطلب کسی نبی کو غیر نبی نہیں سمجھتے اور کسی غیر نبی کو نبی نہیں سمجھتے. لا نفرق بین احد من رسولی کسی نبی کو نیچے نہیں گراتے کہ بھائی وہ نبی نہیں اور کوئی نبی نہیں ہے تو اس کو نبی مانتے بھی نہیں. اب آیا یہ دور ہے کہ صلح کلی کا دور معاذ اللہ کہ بھائی وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑا زہر ہے یہ ایک بہت بڑا زہر ہے. بہر اس کی طرف باتیں چلتا ہوں کہ ایسے احمق قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کہتے ہیں انہوں نے عقیدہ پڑھا ہی نہیں ہے انہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل ہی نہیں کیا صرف اوپر سے سپرفیشل نالج جس کو کہتے ہیں کہ اوپری علم جو ہے وہ حاصل کر کے پوپٹ کی طرح یہاں وہاں بکواس کرنا شروع کر دیا لوگوں نے اس کو اسلامک اسکالر کہنا شروع کر دیا. ان لوگوں کی زبانیں ہم نے خود سنا ہے تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے معاذ اللہ ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ جو ہے نا بہت سارے لوگ رام کی پوجا کرتے ہیں اور رام کو جو ہے فلاں فلاں مانتے ہیں اور کرشنا کی بھی پوجا کرتے ہیں اور کرشنا کو بھی فلاں فلاں مانتے ہیں تو ہو سکتا ہے بھلے وہ خدا نہیں ہم نہیں مانتے خدا لیکن ہو سکتا ہے معاذ اللہ رب العالمین نقل کفر کفر نباشت یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کرشنا بھی جو ہے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے کہ رام بھی جو ہے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے کہ فلاں شخص جس کی معاذ اللہ آج کل پوجا کی جا رہی ہے وہ کسی زمانے میں بہت نیک انسان رہا ہو سکتا ہے وہ اللہ کا نبی رہا ہو. ارے بے وقوف کسی کو نبی ماننے کے لیے ثبوت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ اگر وہ نبی ہوتا وہ اتنا مشہور ہوتا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ معاذ اللہ کی پوجا کر رہے ہیں یا اس کو اپنا آقا مان رہے ہیں تو ضرور کا ضرور قرآن میں اس کا نام آیا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے جو ہے لوگوں کو گمراہ نہیں چھوڑ دیتا کہ بھائی وہ پوجا کر رہے ہیں ان کو بتایا جائے کہ بھائی خدا نہیں ہے یہ نبی ہے. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ ان کی آپ اوصاف بھی اگر دیکھیں ان لوگوں کے اوصاف بھی دیکھیں کہ جن کے بارے میں ہندو خود کہتے ہیں کہ کرشنا ایسا تھا تو معاذ اللہ رب العالمین ان کی اگر کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو کرشنا کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی اس کو چوری کرنے کی عادت تھی بچپن سے ہی گھی چرانے کی عادت تھی مکھن چرانے کی عادت تھی ننگا گھومنے کی عادت تھی حتیٰ کر کے ندی کے پاس جا کر کے عورتوں کے کپڑے لے کر کے بھاگ جاتا تھا اور عورتوں کو معاذ اللہ کہتا تھا کہ ایسے ہی بغیر کپڑوں کے باہر میں تم دیکھنا چاہتا ہوں. بتائیے ایسے خبیث کیریکٹر کا آدمی نبی ہو سکتا ہے؟ ایسے خبیث کیریکٹر کا آدمی تو انسان بھی نہیں کہلا جا سکتا. اس کو یہ بے وقوف گدا جو ہے کہتا ہے کہ نبی ہو سکتا ہے کہ نبی بھائی تیری عقل میں پتھر پڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو تو ولایت بھی کیا ایمان بھی عطا نہیں فرماتا تو ایسی خبیث قسم کے عقائد اعمال میں ملوث ہوتے ہیں اس کو تو نبی ماننے کو تیار ہے. معلوم یہ ہوا کہ تیرے نزدیک جو ہے نبی کی کوئی اوقات نہیں ہے تیرے نزدیک معاذ اللہ کبھی نبی کی کوئی اوقات نہیں ہے. دانی پہلے نمبر کا جواری پہلے نمبر کا اور چور پہلے نمبر کا بچپن سے جن کی چوری کی عادت ہے اس کو یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نبی ہو. बेवकूफ पहले तू जाके अपना ईमान ठीक करके पता चला ले तू कि नबी होता कैसा है। हमने पहले ही पढ़ लिया कि नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने हर किस्म की अखलाकी बुराई से भी महफूज रखा, गुनाहों से भी दूर रखा, बल्कि मासूम बना करके दुनिया में भेजा। नबी मासूम होता है, अखलाकी बुराइयों से मुनज्जा होता है, हत्ता के जिस्मानी जो है ऐब से भी मुनज्जा होता है। अब राम की तरफ आइए, राम के बारे में माजल्ला कह दिया कि हो सकता है वो नबी हो। अरे बेवकूफ, जब उसकी बीवी को उठा के ले गया तो बंदरों के पास जा रहा है कि भाई बंदरों मेरी मदद करो, ये तो सब किस्से कहानियां हैं, उन्हीं की किताबों से अगर दलाइल पेश किए जाए तो पता चलता है कि राम इतना बेवकूफ और अहमक किस्म का आदमी था कि बंदरों से मदद मांग रहा है कि चलो श्रीलंका जाते हैं, वहां जाकर के हनुमान के साथ जाकर के जंग करते हैं रावण को हराने के लिए, और फिर सीता को लाकर छुड़ा के लेकर आते हैं, फिर उसको शक में पड़ जाता है कि ये सीता पाक है या ना पाक है। अरे बेवकूफ अगर नबी है तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि मेरी बीवी रहती, उसको ये नहीं पता कि कौन उठा के मुझे ले गया, कैसे उसको वापस ले आओ, उसको ये सब नहीं मालूम और तुम उसको नबी मानने को तैयार। रबी हर किसी के, हर किसी मजहब के जितने भी बदतरीन किस्म के लोग गुजरे उनको भी ये जाकिर नालायक जो है वो माजल्ला रबी आलमी नबी तस्लीम करने को तैयार। ऐसे जैसे और भी गधे गुजरे हैं, बेवकूफ गुजरे हैं कि जो दूसरों को नबी मानने को तैयार। और हिंदू मजहब के, जैन मजहब के, बौद्ध मजहब के दो और शख्स गुजरे हैं, एक का नाम था महावीर और दूसरे का नाम था बुद्धा। ये दोनों जो है, ये दोनों ने नए मजहब शुरू किए, एक ने जैन मजहब की बुनियाद डाली और दूसरे ने बौद्ध मजहब की, बुद्धिज्म जिसको आज कहा जाता है, उस मजहब की बुनियाद डाली। तो बज़ाहिर ये लोग बड़े आबिद, बड़े परहेजगार और खुदा को ढूंढने वाले बन गए, कौन, महावीर भी और बुद्ध भी। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐश व इशरत जो कर रहे थे उस ऐश व इशरत वाली जिंदगी को छोड़ा और यूँ समझ लीजिए कि साधु वाली जिंदगी, साधु बन करके घूमने लगे। तो उनकी ये बात जाहिर है, कोई बादशाही बादशाह अपनी बादशाह छोड़ के, सफर छोड़ के, दौलत छोड़ करके अगर साधु बन जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे कि भाई बहुत बड़ी शह है। तो अगर तुमको उनको नबी मानना जरूरी है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो फिर ये तो देखो कि वो अकीदा क्या सिखा रहा है, अकीदा क्या सिखा रहा है। तो कोई नबी ऐसा हो सकता है कि जो कहे खुदा एक नहीं दो चार है? नहीं कह सकता। कोई कोई भी नबी ऐसा हो सकता है जो कहे कि खुदा के अलावा मेरी पूजा करो? नहीं हो सकता। माज़अल्लाह, कोई नबी ऐसा हो सकता है कि जो अल्लाह तबारक ने तौहीद का हुक्म दिया, तौहीद की तालीम दी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो तौहीद तो कभी चेंज नहीं हुई ना, अहकाम चेंज होते रहे कि शराब पी सकते हैं या नहीं पी सकते, फला जानवर खा सकते हैं या नहीं खा सकते, और इतनी औरतों से शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये फुरू अहकाम जो है ये तब्दील होते रहे, लेकिन अल्लाह तबारक की जात तो कभी तब्दील नहीं होती रही। अल्लाह के हुक्म जो है वो कभी तब्दील होते नहीं रहे इन मामलात में, कि अल्लाह की एक ही है, खुदा उसी की पूजा की जाए। और मौत के बाद क्या हो गया ये कभी तब्दील नहीं हुआ, कयामत में क्या होगा ये कभी तब्दील नहीं हुआ, जन्नत है दोजख है ये कभी तब्दील नहीं हुआ। तो इन्हीं पैरामीटर्स को देख करके, इन्हीं चीजों को देख करके फैसला करना चाहिए कि वो उसकी तालीमात और इस्लाम की तालीमात में फर्क है या तजादुम है या मुआफिकत है। तो उनकी तालीमात में तो ये तक है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि हर इंसान जो है खुदा का हिस्सा है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हर इंसान की जो रूह है वो असल में खुदा का हिस्सा है। जब इंसान अच्छे अमाल कर लेता है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो फिर वो रूह जाकर के उसी खुदा से जाके मिल जाती है, और अगर अगर उसके अमाल अच्छे नहीं है तो खुदा ताला उसे नाराज रहता है और उस रूह को मौत देने के बाद वापस दुनिया में भेजता है और उसको जलील करता है दुनिया में। उसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरता तो वापस दुनिया में भेजता है, हत्ता के ये जन्म पर जन्म होता रहता है, और तब जाकर के खुदा, तब जाकर के एक वक्त आता है कि वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसा खुदा ने उसको बनाया था और चाहता था कि ऐसे अमाल करे, तो वो ऐसे अमाल करता है, तो फिर उसको इस दुनियावी जिंदगी से निजात मिलती है और उसकी रूह जा करके असली रूह से जाके मिल जाए। बताइए क्या ये इस्लामी अकीदा है? ये हरगिज़ नहीं है। बल्कि अगर कोई माने, अगर कोई माने कि इंसान मरने के बाद दोबारा इसी दुनिया में आता है, उसी रूह को दुनिया में वापस भेज दिया जाता है, चाहे इंसान बन करके या सांप बन करके या बिच्छू बन करके या कुत्ता बन करके या सुअर बन करके वापस आ जाता है, ایسا عقیدہ رکھنے والا اسلام سے خارج ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ تو بدھزم کے بارے میں بات ہو گئی۔ مہاویر کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان جو ہے خود سے دنیا میں آیا ہے، لیکن جب جائے گا واپس تو خدا کے ساتھ ایک ہو جائے گا، خدا کے ساتھ ایک ہو جائے گا، مطلب وہ بھی خدا کا حصہ ہے، دنیا میں آیا ہے، اس کی روح اور خدا کی روح ایک ہی ہے، اسی روح کے ٹکڑے بن کر کے دنیا میں پھیلائے گئے ہیں۔ جب انسان کو نجات ملتی ہے تو واپس جو ہے وہ خدا کا حصہ بن جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب یہ عقیدے پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی ان لوگوں کو نبی مانے، یہ کافر نہیں ہے تو کیا ہے؟ غیر نبی کو معاذ اللہ نبی کہہ رہا ہے، اسلامی عقائد کے خلاف جن کی تعلیمات ہیں ان کو بھی معاذ اللہ نبی کہہ رہا ہے، تو یہ صریح کفر ہے۔ کیا ہے؟ صریح کفر ہے۔ تو جان لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آ نہیں سکتا، کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ تو ان کا جو ہے، ان کی جو ہے وہ جلن جو ہے ختم نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو انہوں نے دوسرے نبی پیدا کر لیے معاذ اللہ رب العالمین، کہ وہ بھی ہو سکتا ہے نبی ہو، بے وقوف ہو نبی تھے تو ان کی تعلیمات ایسی کیوں ہیں، ان کے کیریکٹر ایسے کیوں ہیں، ان کی تعلیمات جو ہے اسلام کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اسلامی عقائد ہم اپنے درست فرما لیں، اور اسلامی عقیدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی اور موت بھی اسی پر عطا فرمائے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء مسجد دنیا میں، کچھ کی تصریح قرآن میں ہے نام کے ساتھ اور کچھ کی قرآن میں نام کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کے علاوہ جن کا نام لیا ہے ان کے علاوہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام بھیجے، تو جن کا نام قرآن پاک میں ہے ان کی آیات کریمہ کے ساتھ حضرت صاحب نے یہاں پر جو ہے آیات کے دلائل کے ساتھ، نام کے ساتھ جو دلائل موجود ہیں ان کو لکھا ہے۔ میں صرف نام آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ جن جن نبیوں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تصریحا ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے نام جو ہے قرآن پاک میں نام کے ساتھ موجود ہیں، یہ تقریباً 29 یا 17 حضرت نے یہاں لکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ان کے علاوہ جن کے نام قرآن میں موجود نہیں بھی ہیں وہ بھی انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے۔ اس کا اگلا عقیدہ پڑھنے دوسری پڑھی جی اللہ بارک اللہ فی محمد وعلی کرم بمبئی علم والحلم والحکم بارک اللہ صحابہ جی بارک وسلم دائما ابدا۔ اس کے آگے عقیدہ نمبر 25، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنایا اور تمام اسماء و مسمیات کا علم دیا، ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرے، سب نے سجدہ کیا، شیطان کہ از قسم جن تھا مگر بہت بڑا عابد زاہد تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا، وہ انکار پیش آیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، عقیدہ نمبر 25، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنایا اور تمام اسماء و مسمیات کا علم عطا کیا، ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، شیطان کہ وہ ایک جن تھا مگر بہت بڑا عابد تھا، اس نے یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا، وہ انکار پیش آیا، مطلب اس نے انکار کر دیا اور ہمیشہ کے لیے، اس کا اصلی نام ابلیس ہے، بہار پیش آیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہوا. کچھ ہمارے بھائی جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں سوال آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ درس کے بعد سوالوں کا جواب بھی دیا جائے تاکہ ہمارا تسلسل قائم رہے. سوال ضرور پوچھے، بعد میں انشاءاللہ جواب دیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اس کا ثبوت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس کو انہوں نے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا. لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو، بغیر باپ کے پیسے کیسے پیدا ہو گئے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں اس کا جواب عطا فرمایا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، وہ ویسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا فرما دیا، دونوں ہی نہیں تھے. اور ان کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا، اور ان کو یعنی آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں ہم ماشاء اللہ سب کو یاد ہوگا پڑھتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ یاد کرو کہ اب تمہارے رب نے جب ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجوں گا. اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ پیدا فرمانے کے بعد اپنا خلیفہ کیا، اور تمام اسماء امنیات یعنی ناموں اور ان سے پکارے جانے والی چیزوں کا مکمل علم عطا فرمایا. اور علم عطا فرمانے کا کیا ثبوت ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ ہی میں ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہاں عَلَّمَ سے مراد کیا ہے؟ عَلَّمَ یہ ماضی کا فعل ہے، ماضی کا فعل ہے، اور علما سے مطلب یہ کہ اس نے سکھایا، اس نے سکھایا. اب یہاں پر کس کو سکھایا؟ آدم علیہ السلام کو سکھایا. اور کیا سکھایا؟ سب چیزوں کے نام اور ان کے اوصاف سکھا دیے. لیکن لفظ علما پر غور کرنا ہے کہ علما کون ہے، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ چونکہ اللہ تبارک خود ارشاد فرمایا کہ یاد کرو کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں جو ہے زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تو انہوں نے پھر ایک اعتراض کہنے کی بدلے یہ کہنا چاہیے کہ ایک بات اپنی طرف سے پیش کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں وہ چیزوں کا علم ہے جو میں نے آدم علیہ السلام کو دیا ہے، تو پھر تم بھی ان چیزوں کا نام بتا دو جو میں نے آدم کو سکھایا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ وہ علما، یا علما سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو سکھایا. کس نے سکھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو سکھایا، یہاں کسی فرشتے نے آدم علیہ السلام کو نہیں سکھایا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیلنج تھا وہ تو فرشتوں کو ہی تھا کہ اے فرشتوں، اگر تمہیں اتنا علم ہے جتنا علم میں نے آدم کو دیا ہے، تو پھر تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ. آدم علیہ السلام ان چیزوں کے نام بتاتے ہیں، تو فرشتے اس چیز سے کافر ہو گئے اور آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے تمام نام کے نام بتا دیے. تو سکھایا کس نے؟ اللہ نے. اگر فرشتوں نے سکھایا ہوتا یا کسی ایک فرشتے نے سکھایا ہوتا، تو پھر وہ اس جو ہے چیلنج سے بری ہوتا کہ بھائی تم مت کر، باقی سب لوگ بتا سکتے ہو تو بتائے، اے جبریل یا اسرافیل یا اسرائیل تم مت بتاؤ، تمام فرشتے نام بتانے کی کوشش کرے، لیکن نہیں، نہ جبریل نے سکھایا، نہ اسرافیل نے سکھایا، نہ اسرائیل نے سکھایا، نہ میکائیل نے سکھایا، نہ کسی اور نے سکھایا. سکھایا آدم علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سکھایا. اور یہی لفظ جو ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، عَلَّمَ پہ غور کیجیے گا، قرآن پاک میں ہم سورہ رحمان پڑھتے ہیں، اور رحمان علم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو قرآن سکھایا. اپنے محبوب آقا دو جہاں، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سکھایا. انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، صرف نام سکھائے ہیں کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. تو صرف نام سکھانے کی وجہ سے اتنی فضیلت عطا ہوئی کہ تمام کے تمام فرشتوں کو کہا گیا کہ تمہیں اس کو سجدہ کرنا ہے، تمہیں اس کو سجدہ کرنا ہے. تو جس کو نام سکھائے ہیں اس کو اتنی فضیلت ہے، تو تو جس کو پورا قرآن سکھا دیا اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ اس کی کیا فضیلت ہوگی کہ قرآن میں تو کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو نہ ہو. قرآن میں تو ہر چیز کی تبیان ہے، ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَبِّي وَلَا يَعْبِثِنِ اللَّهِ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی ترش ایسی نہیں، کوئی خشک شے ایسی نہیں کہ جو اس کتاب مبین میں لکھی نہ گئی ہو. اور وہ تمام کا تمام قرآن، وہ تمام کی تمام کتاب الرحمن نے اپنے بندے خاص کو سکھایا. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. کون انسان ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سب کچھ سکھایا. تو پھر آگے ارشاد ہوتا ہے، جب یہ علم دے دیا تو ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرے. کس کو؟ سیدنا آدم علیہ السلام. دیکھیں یہاں پر سجدے کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ ایک الگ طرح کا سجدہ ہے. فرشتے اللہ کو سجدہ کر رہے تھے اس زمانے، یہ پہلی بار کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا کہ بھائی سجدہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا سجدہ کیسے کرتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ سجدہ کو کہتے ہیں. سجدہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے آ رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ سجدہ کیا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم سجدہ تو مجھے کرتے آ رہے ہو، تمہیں پتا ہے سجدہ کیا ہو رہا ہے، سجدہ اب اس کو کرنا ہے، سجدہ اس کو کرنا ہے. لیکن کیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کیا آدم علیہ السلام خدا بن گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں بن گئے. معلوم یہ ہوا کہ سجدہ دو طرح سے ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت جو ہے ان دو طرح کی، اس کا تعلق دل سے اور عقیدے سے، دل سے ہے اور عقیدے سے. ایک سجدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جس کو معبود حقیقی سمجھ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے اس وقت، کہ اے رب تو ہمارا حقیقی معبود ہے، تو ہی سب کا الہ ہے، تو ہی خدا ہے، تیرے کو خدا سمجھ کے، تجھ کو خدا سمجھ کے تیری بارگاہ میں ہم سجدہ کرتے ہیں، تو سب کا مالک اور خالق ہے. اور جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس وقت وہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ تعظیمی ہے کہ یا رب تو نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے جو ہم میں وہ اوصاف موجود نہیں ہے، ہم اس کو بڑا سمجھ کر کے اور تیرا حکم ہی سمجھ کر کے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تیرا حکم ہی سمجھ کر کے اس کو سجدہ کر رہے ہیں. تو سجدہ جو ہے بخود جو ہے شرک نہیں ہے، سجدہ بخود جو ہے وہ کفر نہیں ہے. کفر کیا ہے؟ عقیدہ. کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو خدا سمجھ کر کے اور معبود سمجھ کر کے اور پوجا کے لائق سمجھ کر کے سجدہ کرے تو کفر ہے، ورنہ کفر نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کیا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. سب نے جو ہے سجدہ کیا، کس نے؟ تمام فرشتوں کی جماعت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. فسجدوا الا ابلیس، سوائے ایک کے، کس نے؟ ابلیس نے. کان من الجن، وہ کیا تھا؟ وہ جنوں میں سے تھا، جنوں میں سے تھا. یہ سورہ کہف کی آیت ہے، ثبوت کے طور پر بتائی گئی کہ ابلیس جو تھا اگرچہ فرشتوں کا ٹیچر بن گیا تھا، فرشتوں کا جو ہے وہ استاد بن گیا تھا، لیکن وہ اصل میں کیا تھا؟ جن تھا. تو وہ جنوں میں سے تھا. اور آگے ارشاد فرمایا کہ وہ انکار پیش آیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. تو اس کا مردود ہونا جو ہے کئی جگہ پر مرکوم ہوا ہے، اور اس نے یہی کہا کہ میں اس لیے سجدہ نہیں کرتا کہ انا خیر من، میں اس سے افضل. حالانکہ ثابت ہو چکا تھا کہ تم چھوٹے ہو، تم صرف عابد ہو، زاہد ہو، اور تم جو ہے ملائکہ کے جو ہے وہ ٹیچر بن گئے ہو، ملائکہ استاد ہو، لیکن تمہارے پاس پھر بھی اتنا علم نہیں ہے جتنا علم میں نے آدم علیہ السلام کو دیا. یہاں تو صرف علم کا ظہور ہوا تھا، نبوت کا ظہور نہیں ہوا. آپ سمجھ رہے بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد کر دیا تھا کہ یہ آدم علیہ السلام میرا نبی ہے، یہ نہیں بتایا تھا. صرف یہ بتایا تھا کہ یہ تم سے کہیں زیادہ علم رکھتا ہے، لہٰذا تم کو اس کو سجدہ کرنا ہے. اس نے صرف علم کی انکار پر بھی یہی کہا کہ میں اس سے بڑھ کر، اگر نبی سمجھ کر کے انکار کرتا تو اور بھی بڑا کفر ہوتا ہے. بڑا عالم سمجھنے سے انکار کر دیا، اب صرف تھوڑا سا بہتر سمجھنے سے انکار کر دیا، اگر نبوت کا انکار کرتا تو اور بھی زیادہ مردود ہوتا. یہاں کیا کہتا ہے؟ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اے اللہ، جب جواب دیا اس کو پوچھا گا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو کہتا ہے کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر. کیا کیا اس نے؟ تکبر. حالانکہ اس امتحان میں وہ فیل ہو گیا تھا، آدم علیہ السلام کے مقابلے میں وہ فیل ہو چکا تھا، اس کو پتہ چل چکا تھا کہ آدم علیہ السلام اسے افضل ہے، آدم علیہ السلام کے پاس اسے کہیں زیادہ علم ہے، اس کے باوجود یہ کہتا ہے انا خیر من، پتہ چلا اس کو اپنے سجدوں میں بڑا فخر تھا، اپنی تسبیح گھمانے کو بڑا اس کے اسے ناز تھا، میں نے اتنی تسبیحیں گھما لی ہے، میں نے اتنے سجدے کر لیے ہیں، میں نے اتنی رکعت نمازیں پڑھ لی ہے، میں نے تسبیح کا کوئی چپا خالی نہیں چھوڑا جہاں پہ میں نے اپنا سر نہیں دیکھا ہے، لہذا میری عبادت اتنی زیادہ ہے کہ میں آدم علیہ السلام سے معاذ اللہ بہتر. یہ کہہ کر کے اس کے آگے کہتا ہے خلق قریب الناس، اے اللہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کی اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا. یہاں پر بھی غلطی کھا گیا کہ آگ جو ہے معاذ اللہ مٹی سے اس نے بہتر بتایا. جب یہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود کرا دیا اور اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اس پہ جو ہے سورہ بقرہ کی تفصیلی آیت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استكبر وكان من الكافرين قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقته بيدي استكبرت ام كنت من العالمين قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها يا منها سے مراد جنة قال فاخرج منها فانك رجيم وانك عليك لعنتي الى يوم الدين کہ یہاں سے تو نکل جا. جب اس نے بحث کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ سمجھانے لگا کہ میں اسے افضل ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی بات کہی، گیٹ آؤٹ، فخرج، نکل جاؤ یہاں سے. کہاں سے؟ اس جنت سے نکل جاؤ. فإنک رجیم، تو کیا ہے؟ مردود ہے، مرجوم ہے، مردود ہے. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے. یہ کس لیے؟ اس نے ایک نبی کی توہین کر دی. یہاں پہلے بھی ہم سیکھ چکے کسی بھی نبی کی ادنا توہین جو ہے کفر ہے، اور یہاں تو نبوت کا اظہار بھی نہیں ہوا تھا، یہاں صرف فضیلت کا اظہار ہوا تھا، علم کا اظہار ہوا تھا، اس کے باوجود جو ہے شیطان کو ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا. عقیدہ نمبر 26، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہیں تھا، بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہے، اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں، یعنی اولاد آدم. اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ قرآن پاک میں سورہ نساء میں ارشاد ہوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ ایک ہی جان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، نہ اس وقت کوئی عورت تھی، نہ کوئی اور مرد تھا، صرف اور صرف ایک ہی جان تھی، اور سیدنا آدم علیہ السلام. اور ان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی فصلی میں سے کچھ نکال کر کے حصہ عورت کو پیدا فرمایا، یعنی ان کی زوجہ محترمہ ہماری ماں سیدہ بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا، اور انہی کے جوڑے کو دنیا میں بیچ کر کے ان کی اولاد کو پھیلایا. تمام انسان ان کی اولاد، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، تمام کے تمام انسان ان کی اولاد ہیں. ایک جملہ مجھے بات سمجھ میں آئی، ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ماشاء اللہ یہاں موجود ہیں، سائنس سے شغف ہے اور بہت سارے سائنس پڑھنے اور لکھنے والے بھی موجود ہیں. آج کل کا زمانہ ایک ہے، آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے ایک نیا شعبہ کھلا تھا سائنس میں، جس کو کہتے ہیں جینیٹکس. تو انسان کے جینز کو نکال کر کے، انسان کے کچھ سیلز کو، اس کے جسیموں کو نکال کر کے اس کو لیبورٹری میں پالا جاتا ہے، ان کو جس طرح کی غذا ان کو چاہیے ہوتی ہے ان کو غذا دی جاتی ہے، اور اس سے مختلف قسم کے اعضا پیدا کیے جا سکتے ہیں. یہ تو لیبورٹری میں ہو رہا ہے، لیکن میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی اس بات کی تصدیق کریں گے، یہ جو عمل دنیا کی لیبورٹری میں کیا جا رہا ہے مختلف اعضا کو پیدا کرنے کے لیے، یہ ہر انسان کے جسم میں ہر گھڑی ہر آن ہو رہا ہے. انسان کے جسم میں بون میرو سیلز جو ہوتے ہیں ان کو سٹیم سیلز بھی کہا جاتا ہے، उसी से रेड ब्लड सेल्स पैदा हो रहे हैं, उसी से व्हाइट ब्लड सेल्स पैदा हो रहे हैं, उसी से प्लेटलेट्स बन रहे हैं, उसी से इंसान की दूसरी जिस्म के आधा बन रहे हैं, हड्डियां बड़ी हो रही हैं, खिस रही हैं तो दूसरी हड्डियां जो उसके नीचे बढ़ती जा रही हैं, इंसान की नशो कुदरत रखी है कि वो फैलते जा रहे हैं, खुद ब खुद तब्दील होते जा रहे हैं, नए नए आधा उसमें से बनते जा रहे हैं, नई नई चीजें उसमें से बनती जा रही हैं, इसीलिए तो है उदाहरण और हमारी हयात पर डिपेंड करती है। बार क्या तो ये जो चीज जो नई टेक्नोलॉजी नई साइंस को मालूम किया गया, ईजाद तो नहीं कहना मालूम किया गया, तो फिर जेनेटिक्स का एक नया शोभा पैदा हुआ और यहाँ तक उसने तरक्की की, यहाँ तक उसने तरक्की की कि आज से तकरीबन 15-17 साल पहले एक भेड़ को जिसको फिर कहते हैं इंग्लिश में, उसके जसीमों को निकाला गया और उसके जसीमों को निकाल करके लेबोरेटरी में पाला गया और उसको दोबारा जो है उसको पूरी एक भेड़ बना दी गई जिसका नाम मशहूर नाम पड़ गया डॉली द शीप, डॉली द शीप। तो एक भेड़ के जिस्म में से, एक दुम्बे के जिस्म में से जसीमे निकाल करके दूसरा दुम्बा पैदा किया गया। और आज करके दो आप देखें साइंस को देखें तो साउथ कोरिया में, चाइना में, अमेरिका में बहुत सारी चीजों के, बहुत सारे जानवरों के जसीमे निकाल करके हूबहू वैसा ही जानवर पैदा किया जाता है, हूबहू वैसा ही जानवर पैदा किया जाता है। अगर घोड़ा है तो घोड़ा पैदा किया जाता है, साइबेरियन टाइगर है तो साइबेरियन टाइगर पैदा किया जाता है, मछली है तो दूसरी मछली पैदा की जाती है, बिल्लियां है तो दूसरी बिल्लियां पैदा की जा सकती है, इस तरह आला हाजर ख्याल। लेकिन ये बहुत ही बारीक किस्म का साइंस है, बहुत ही नाजुक किस्म के इसके अंदर जो है मामला किए जाते हैं। यही मामला अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहि सलाम की पत्नी में से कुछ निकाल करके उनकी ज़ौजा को पैदा फरमा दिया, उनकी ज़ौजा को पैदा फरमा दिया। आज की टेक्नोलॉजी ये नहीं कर सकती कि इंसान के जिस्म में से निकाल करके औरत को पैदा कर दे, घोड़े के जिस्म में से निकाल करके घोड़ी को पैदा कर दे, उसका जोड़ा पैदा कर दे, ये नहीं कर सकती, उसके जैसा दूसरा बन सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहि सलाम की फसली में से किया, एक फसली निकाली है, जो कुछ छोटा मोटा निकालना था उन्हीं के हम जिन्स बनाया, लेकिन औरत को बनाया, औरत को बनाया उनके सुकून के लिए, उनकी राहत के लिए। सैयदा बीबी हवा का जिक्र निकला तो मैं बता दूं कि सैयदा बीबी हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हम सबकी माँ है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी खूबसूरत औरत न कभी पैदा की है, न क़यामत तक ऐसी खूबसूरत औरत पैदा फरमाएगा। ये सैयदा बीबी हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुसन है, या इनसे ज्यादा खूबसूरत औरत अल्लाह ने पैदा नहीं फरमाई। ये तो आदम अलैहि सलाम क्या है, सबसे पहले आदमी है, और इंसान को आदमी इसीलिए कहा जाता है कि वो आदम अलैहि सलाम की औलाद है, और साथ आप सबसे पहले नबी भी हैं। आदम अलैहि सलाम अगरचे अबुल बशर हैं, क्या है, अबुल बशर हैं, और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना आदम अलैहि सलाम की औलाद में से हैं, लेकिन हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत जो है तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से ऊंची है, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से ऊंची है। तो आला हजरत इसको यूं इरशाद फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर जरूर हैं, तमाम बशर के बाप जरूर हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ में आदम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, वो एक शेर में आला हजरत ने बंद किया है। इरशाद फरमाते हैं कि जाहिर में मेरे फूल, जाहिर में मेरे फूल। मैं पहले एक तशरीह आसान करने के लिए बता दूं, केक होता है, दरख्त होता है, और दरख्त में से टहनियां निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, और फिर उसके आगे फूल चलते हैं। तो असल क्या होती है, जड़ होती है, और दरख्त असल होता है। अरबी में दरख्त को नखल भी कहते हैं, है, दरख्त को नखल भी कहते हैं, क्योंकि जो खजूर वाला दरख्त है उसको खास में नखील ही कहा जाता है। तो नखल मतलब दरख्त, और दरख्त में से फूल निकलता है। तो असल क्या होता है, दरख्त, नखल दरख्त होता है, और फूल उसकी, उसका एक समर होता है, उसमें से निकला हुआ, तो फूल ही बात होती है। तो आप इरशाद फरमाते हैं, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नखल। आदम अलैहि सलाम की बात इरशाद फरमाते हैं कि जाहिर में मेरे फूल, हुजूर कौन, जाहिर में मेरे फूल और हकीकत में मेरे नखल। इस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है, इस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। यानी आदम अलैहि सलाम ये कहते हैं कि या रसूलल्लाह, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर में तो आप मेरे फूल हैं और मैं आपकी दरख्त हूँ, लेकिन हकीकत में मैं फूल हूँ और आप मेरे दरख्त हैं। ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے۔ تو آدم علیہ السلام ظاہر میں کیا ہے؟ حضور کے باپ ہے، لیکن روحانی طور پہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تمام عالم کے جو ہے روحانی باپ ہے، تمام انسانیت کے روحانی باپ ہے۔ آگے عقیدہ نمبر 27، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ انہوں نے 950 برس ہدایت فرمائی۔ ان کے زمانے کے کفار بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، استہزاء کرتے۔ اتنا عرصے میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، ہٹ دھرمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے، مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کی ہلاکی کی دعا کی۔ طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی۔ صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا بچ گئے۔ تو یہ بہت آسان تھا کہ سب سے پہلے نبی جو دنیا میں بھیجے گئے وہی ہیں جو جنت سے دنیا میں تشریف لائے۔ وہ کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ وہ رسول کیوں نہیں ہے؟ وہ رسول اس لیے نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی امت تو تھی نہیں، کوئی نئے حکم لانے کی ضرورت نہیں تھی، جو تھے ان کی اولاد میں سے تھے، جو تھے ان کی اولاد ہی میں سے تھے۔ تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، اور سب سے پہلے رسول کفار پر بھیجے گئے کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اس کی جو ہے وہ دلائل کیا فرماتے ہیں کہ کیسے پتا چلا کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہی سب سے پہلے نبی ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، کون انبیاء کانا اول؟ کہ انبیاء علیہ السلام سے سب سے پہلے کون ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، قال آدم۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی گزرے۔ اس کے آگے یہ کفار کی طرف بھیجے گئے سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ وہ ہیں سیدنا نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ عنکبوت میں آتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ کہ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے رسول جو کافروں کے پاس، مشرکوں کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ کون ہیں؟ نوح علیہ السلام۔ اور انہوں نے وہاں پر ان کے پاس 950 برس تک تبلیغ فرمائی، 950 برس تک تبلیغ فرمائی۔ ان کے زمانے کے کفار بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، استہزاء کرتے۔ اتنے عرصے میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے، یعنی 950 برس میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ اور باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا، کس نے؟ نوح علیہ السلام۔ تو ملاحظہ فرمایا کہ یہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، میری بات اب نہیں ماننے والے۔ 950 سال تک تبلیغ فرماتے رہے، پھر بھی وہ مان نہیں رہے، تو سمجھ گیا کہ ان کا معاملہ چینج نہیں ہونے والا، یہ دلوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ تو سمجھ گئے کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، اور ہٹ دھرمی اور کفر سے کبھی باز نہیں آئیں گے، تو مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کی ہلاکت کی دعا کی۔ طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا بچ گئے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے دعائے ہلاکت کیوں فرمائی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رب ان کو تو تباہ و برباد کر دے، ان میں سے کسی کو تو چھوڑنا نہیں، کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں، اور ان کی اولاد میں بھی جو پیدا ہوگا وہ کافر اور فجار پیدا ہوگا۔ کون کہتا ہے؟ سیدنا نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دعا کرتے اپنے رب سے، اور ان کا رب جو ہے قرآن پاک میں یہ ان کے الفاظ لکھ دیتا ہے کہ ان کی اولاد میں بھی جو آئیں گے، اور ان کے وقت کے زمانے کے جو کافر ہیں، ان کی اولاد میں بھی جو آئیں گے، نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ یار اب ان کی اولاد میں بھی جو آئیں گے نا، وہ سارے کے سارے فجار اور کافر پیدا ہوں گے، تو یار اب ان کے کسی ایک گھر کو بھی تو سلامت مت چھوڑنا۔ یہ تو نوح علیہ السلام کا علم ہے کہ کافر کو دیکھ کر کے بتا دیتے کہ اس کی نسل میں کون آنے والا ہے، اس کی نسل میں کیسے لوگ پیدا ہوں گے، تو ہمارے آقا کے علم کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں، ان کے علم کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو آگے ارشاد ہوتا ہے، کہ یہ جو طوفان نو کا قصہ ہے یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہوا ہے، کہ سورہ ہود میں ہے، سورہ مومنین میں، سورہ شعرا میں، سورہ ہود میں، سورہ نوح میں بھی اس کا ذکر ہوا. عقیدہ نمبر 28، انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں، کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں، اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں. لہذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے. یہ بات گزر چکی پہلے کہ کوئی تعداد پر فکس کہہ میں اتنے ہی آئے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ پھر آپ کسی نبی کو ہو سکتا ہے اس فہرست میں باہر نکال رہے ہیں یا کسی کو اس فہرست میں داخل کر رہے ہیں، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں. عقیدہ نمبر 29، نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام کا. ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ پانچوں یعنی حضور نبی کریم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور سیدنا نوح علیہ السلام، یہ پانچوں حضرات، باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک و جن و جمیع و مخلوقات الہی سے افضل ہیں. جس طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، بلا تشبیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے. پھر سے پڑھتے ہیں، نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اس کے ثبوت کیا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، یہ سورہ اسراء میں 15ویں پارے میں، اور تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ یہ ہیں رسولوں کی جماعت، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ان میں سے بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی کچھ کو اونچے درجے پر، مزید اونچے درجے پر رکھا، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. منہم من کلم اللہ، کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور ورفع بعضہم درجات، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو بہت اونچے درجے اونچا فرمایا، درجات پر اونچا فرمایا. اور اس کی اگر تفصیل آپ کو دیکھنی ہے تو سیدنا اعلی حضرت اشعیہ بن رقاع فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت تمام مخلوقات کی نہیں، صرف دوسرے انبیاء علیہ السلام پہ حضور کو کتنی فضیلت حاصل ہے، اس پر ایک مکمل کتاب لکھی، اس کا نام ہے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کہ ایک شخص نے سوال کیا تھا اعلیٰ حضرت سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمام نبی کریم، تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی کے لیے سب برابر ہیں، اور ہمارے نبی کو کسی نبی پر فوقیت دینا یا فضیلت بتانا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو کیا ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے آقا سب سے افضل نبی ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے بڑے غصے میں آ کر کے جو ہے پہلا جملہ لکھا کہ کیسا آدمی ہے کہ اپنے نبی کی فضیلت نہیں پتا تجھے، اس نبی کی فضیلت نہیں پتا تجھے، اور جواب میں کچھ ہی گھنٹوں میں ایک پورا رسالہ لکھ دیا جس کا نام ہے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس میں آپ نے ثابت کیا کہ ہمارے آقا تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو آگے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا. تو اس میں تفصیل میں لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ پڑھتے ہیں. یعنی نبیوں میں سب سے افضل سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، خود حضور کا قول یہاں پر لکھتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں. اولاد آدم میں کون ہے؟ تمام ہیں، آدم علیہ السلام کے علاوہ، بی بی حوا کے علاوہ سب آ گئے. لیکن جب کہا کہ تمام اولاد آدم کا سردار ہوں تو اس میں بی بی حوا اور آدم علیہ السلام بھی شامل ہیں، یہ نہیں کہ وہ مستثنا ہے. ٹھیک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں. یعنی حضور فرماتے ہیں کہ مجھے فضیلت اللہ نے دیے، مجھے خود بظاہر سے اس پہ کوئی فخر محسوس نہیں کرتا، یہ اللہ کا دیا ہوا فضل ہے. اولاد آدم عرف میں نوع انسان کے لیے جس میں سیدنا آدم علیہ السلام بھی داخل ہیں بولا جاتا ہے. جب کہا جاتا ہے بنی آدم یا اولاد آدم، تو اسے یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام اس سے مختص سے الگ ہے، اس میں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا بھی شامل ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ آدم اور ان کے سوا، آدم علیہ السلام کو بھی شامل فرمایا کہ آدم اور ان کے سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یعنی قیامت کے دن جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ میں لواء الحمد دیا جائے گا، اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم اور ان کے سوا سب یعنی انسان، سارے لوگ میرے نیچے ہوں گے. یہ حدیث آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی فضیلت متعلقہ کے مقصد میں ظاہر تر اور بہت صریح ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد صاحب فضیلت حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، پھر حضرت موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ اور نوح علیہ السلام ہیں، اور یہ پانچوں حضرات اولو العزم ہیں جو سب رسولوں اور نبیوں میں افضل اور بہتر ہیں. راہ حق میں ان کا صبر اور مجاہدہ سب سے زیادہ ہے. اولو العزم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بلند اور عزت اور حوصلے والے. ٹھیک ہے، ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء علیہ السلام، انس و ملک اور جن و جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں. بلا شبہ حضور کی صدقے میں، حضور کے صدقے میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے. اسی لیے تصور میں کیا اذان ہو رہی ہے، لیکن علم دین حاصل کرتے وقت اذان کا جواب دینا واجب نہیں. یہ علم دین حاصل کرنے کی فضیلت دیکھیں کتنی ہے کہ اذان کا جواب دینے سے بھی استثناء فرما دیا گیا. کہ چوتھا عقیدہ، چوتھا یہ جو ثبوت دے رہے ہیں کہ سرکار کی امت سب سے افضل امت ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک خود شاہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم جو ہے تمام لوگوں میں جتنی امتیں بنائی گئی ہیں ان میں سے سب سے بہترین امت ہو. کون؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت. اور آگے ارشاد ہوا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کے آگے دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے میری امت اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، تو جس طرح اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تم سے بھی محبت فرمائے گا، تم سے بھی محبت فرمائے گا. روشی پر اللہ مسلم سر بارک اللہ علیہ وسلم ہم بہلی لوگ رحمت و رحمت و رحمت و اصحاب رہی و بارک اللہ علیہ وسلم. یہ عقیدہ پڑھ لیتے ہیں. دو عقیدے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. پھر عقیدہ نمبر 30، تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت اور عزت والے ہیں. یہ عقیدہ پڑھنا بہت ضروری ہے، سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ارشاد فرما دے تمام انبیاء علیہ السلام اللہ عز و جل کے حضور عظمت والے یعنی عظیم ہیں اور وجاہت اور عزت والے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے. کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے. پھر سے پڑھتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے حضور عظیم اور وجاہت اور عزت والے ہیں. کیوں؟ یہ عقیدہ سکھانا ضروری اس لیے ہے کہ معاذ اللہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں کچھ مسلمان کہلانے والے مولوی نما لوگ گزرے کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی عزت اور وقار کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی اور ان کو اپنے جیسا بتانے کی کوشش کی اور بشر بشر کے وظیفے سنائے کہ وہ بھی بشر ہم بھی بشر معاذ اللہ رب العالمین. اور ایک عجیب و غریب قسم کا ایک حربہ انہوں نے استعمال کیا کہ اللہ کی تعریف ایسی کرو کہ نبی کی توہین ہو جائے. اور یہ زہر جو ہے شہد کی بوتل میں بھر بھر کے لوگوں کو پلایا کہ ایسی تعریف اللہ کی کریں کہ معاذ اللہ جس میں نبی کی توہین ہو. بلکہ ان کے نزدیک توحید اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی جب تک انبیاء علیہ السلام کی توہین نہ کی جائے. جب تک ان کی توہین نہ ہو اللہ کی معاذ اللہ جیسے تعریف ہی نہیں ہوتی. تعریف اللہ کی اسی وقت ان کے نزدیک ہوتی ہے جب اللہ کے علاوہ دوسروں کی معاذ اللہ توہین کی جائے. کیونکہ یہ کفر ہے اور یہ بہت لوگوں کو یہ مرض معاذ اللہ لگ چکا. اس لیے یہ عقیدہ سیکھنا اور اپنے آپ کو اس بیماری سے اور اس کفر سے دور رکھنا ضروری ہے. لہذا اس کا بیان جو ہے علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کوئی نہ کوئی چھوٹا نہیں کہنا چاہیے لیکن سمجھنے کے لیے کہ درجات ہیں جتنے بھی نبیوں کے 24,000 قوموں میں جتنے بھی نبی آئے ان میں سے پہلے نبی سے لے کر کے سب سے اونچے نبی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ تمام کے تمام اللہ کے نزدیک تمام فرشتوں سے بھی افضل ہے اور اللہ کے حضور میں اللہ بارگاہ میں ان کی اتنی عزت ہے وجاہت ہے تعظیم ہے توقیر ہے کہ ان کی ادنا سی جو ہے توہین کرنا کفر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے قرآن میں جا بجا ہمیں حکم بھی دیا اور بار بار بتایا بھی کہ یہ میرے نبی جو ہیں یہ حق والے ہیں عزت والے ہیں میرے نزدیک جو ہے یہ بہت عظمت رکھنے والے ہیں اور ان کی میں اپنی بارگاہ میں عزت دیتا ہوں. تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے کی کوشش کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بری فرما دیا اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہے وکان عند اللہ وجیہا. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حضور جو ہے چاہت رکھنے والے ہیں بڑی عظمت رکھنے والے ہیں بڑی عزت دار بڑے عزت رکھنے والے ہیں. اور اسی کی تفصیل میں بتایا گیا کہ وقار عند اللہ وجیہا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے بڑی وجاہت ہے اللہ کے نزدیک ہے اور ان کی کوئی بھی ادنا سی توہین کرے تو وہ معاذ اللہ کافر ہو جائے گا. آگے ارشاد ہوا جو پہلے پڑھ چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمت منہ اسمہ المسیح وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. کہ جب یاد کرو کہ خالد الملائکہ تو یاد کرو کہ جب ملائکہ نے فرشتہ نے کہا کس کو مریم بیوی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے مریم ان اللہ یبشرک اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے بکلمت منہ کس چیز کی بشارت اپنے کلمہ کی بشارت دیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا کلمہ بتایا. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام کلمۃ اللہ بھی ہے. کیا ہے؟ اور فرشتے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مریم مریم سے کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا ایک بیٹا عطا فرمائے گا اس کا نام ہوگا عیسیٰ مسیح ابن مریم اور وہ کیا ہے اللہ کا کلمہ ہے. کیا ہے؟ کلمت ہی وہ اللہ کا کلمہ ہے اور وہ کیا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ اس دنیا میں اور آخرت میں وہ بڑی وجاہت والا ہے. کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. وہ من المقربی اور وہ کون ہے؟ اللہ کے حضور بہت زیادہ قربت رکھنے والا بہت زیادہ. وہ سائٹ سے کرتے ہیں. साइड में बड़ा गोल बटन है क्या قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين عيسى عليه السلام تو وہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں ان کی وجاہت ہے اور آخرت کیا ہے بھائی آخرت کیا ہے دنیا میں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ نبی ہے تو تمام لوگ آگے پیچھے ان کی پیروی کرتے ہیں ان سے فیض لینے کے لیے ان کے آگے پیچھے ان کی غلامی کرتے ہیں ضروری ہے ایسے نبی کی غلامی کرنا آخرت میں وجاہت کا کیا مطلب ہے آخرت میں وجاہت کا مطلب ہے کہ قیامت دن بھی وہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی شفاعت کریں گے اور جنت میں جانے کے بعد بھی وہ عام مسلمانوں سے عام مومنین سے کہیں درجہ اونچا ہوں گے اللہ کی اللہ کی ان کو قربت حاصل ہوگی اور من المقربین تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے پڑھ لیا کہ اللہ تبارک بتا دے ان کو کتنی وجاہت عطا فرمائی آگے یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہو گیا اور پہلے سے پڑھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اشارایا وہاں یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد کیا کرے اور تو حاضر رہو اور تو وقت رہو اور تو سب بکرتم وسیلا کہ تسبیح اور نماز شروع کرنے سے پہلے اپنا ایمان درست کریں کیسے کہ ایمان لانے کے بعد اس نبی کی تعظیم اور توقیر کریں اس نبی کی تعظیم اور توقیر اگر نہ کی تو یہ پیچھے جو تسبیح پڑھنا اور نمازیں پڑھنا یہ سب قبول نہیں ہوگا اس میں اگر مزید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت جو اللہ کے نزدیک ہے اس کے بارے میں پڑھنا ہو تو اعلیٰ اعظم کی کتاب جو اس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا اس کا مطالعہ فرمائے کہ تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آگے ارشاد فرماتے ہیں علامہ صاحب ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے اس کی دلیل کیا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ تقویت الایمان میں لکھا اسماعیل دہلوی نے معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشر کہ آپ نے اس نے لکھا اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے آگے اسی کی تفصیل عرض کرتے ہیں آگے پڑھتا ہوں میں کہ تقویت الایمان کے مصنف کا یہ کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان میں ادنا گستاخی بھی کفر ہے جیسا کہ مفسر القرآن صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مختار یہ ہے کہ بے شک مسلمانوں میں سے وہ شخص جس سے عادتاً او قصداً ایسی چیز ظاہر ہوئی جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تقصیر یعنی چھوٹی سی ادنا سی بے ادبی پر دلالت کرے ایسے شخص کا قتل کرنا واجب ہے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے گی کہ وہ قتل سے بچ جائے اگرچہ وہ کلمہ شہادت پڑھے اور رجوع اور توبہ کرے یعنی جس کسی نے معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ادنا سی توہین کر ڈالی اس کو قتل کرنا مسلمانوں کے لیے اس کو قتل کرنا واجب ہے اور ایسا واجب ہے کہ وہ کلمہ کفر بک چکا اس کے بعد وہ توبہ بھی کرے، کلمہ توحید اور کلمہ شہادت بھی پڑھے اور توبہ بھی کر لے کہ اب نہیں کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تب بھی اس کو قتل کرنا واجب ہے. یہ ایک ایسا شخص ہے دنیا میں کہ جس کی توبہ کرنے کے باوجود اس کو قتل کرنا واجب ہے. اگر کسی مسلمان کو کوئی قتل کر دے اور وہ شخص توبہ کرے اور اس کے لواحقین اس کو معاف کر دے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن نبی کی توہین کرنے کا توبہ بھی کر لے اور سنی صحیح العقیدہ بھی بن جائے واپس، تب بھی اس کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ. کس کا؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو جو لوگ یہ کہیں کہ نہیں یہ چھوڑ دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، تو وہ اس اجماع امت سے اختلاف کرتے ہیں، اور اجماع امت سے اختلاف کرنا بھی کفر ہے. کیا سمجھا؟ اجماع امت سے اختلاف کرنا بھی کفر ہے. اور یہ یقین کرے کہ بے شک اجماع امت ہے، آگے ہی ساتھ فرما دیا اس بات پر کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے جس نبی علیہ السلام کی بھی تخفیف ہو یہ کفر ہے. عام عزی کے تخفیف کرنے والا تخفیف کو حلال سمجھ کر کرے یا نبی کی عزت کا معتقد ہو کر کے کرے، بہرحال دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ کفر ہے. اس مسئلے میں علماء کرام کا کوئی اختلاف نہیں، اس مسئلے میں علماء کرام کا کوئی اختلاف نہیں. سب کا ارادہ ہو اس آدمی کا گالی کا ارادہ ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ کوئی بھی کفر میں بوجہ جہالت اور بوجہ دعویٰ لغزش زبانی کے معذور نہ سمجھا جائے گا جبکہ اس کی عاقل فطرت صحیح و سالم ہو. صرف اور صرف جو آدمی پورا پاگل ہے، بالکل پاگل ہے، وہ پاگل پن میں خدا کو اور رسول کو معاذ اللہ بکواس کرے، گالی دے، خدا نہ خاصہ اونچی سوٹی بات کہہ دے، تو اس کو جو ہے چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اس کو قید کر دینا چاہیے. صرف اور صرف ایسے شخص کو قتل نہیں کریں گے جو پاگل ہو چکا ہے، ورنہ کوئی بھی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے کوئی غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اور چاہے مسلمان ہو بظاہر، کسی سے بھی ایسا کلمہ نکلا زبان سے جس میں اس نے کسی بھی نبی کی، خاص طور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر ڈالی، تو اس کو توبہ کرنے کے باوجود، کلمہ شہادت پھر سے پڑھنے کے باوجود جو ہے اس کو قتل کرنا واجب ہے. ایسے شخص کو پکڑ لے، اس کو قید کرے، اس کو توبہ کی تلقین کرے تاکہ اس کو معاذ اللہ جہنم میں بھیجنے کے نہیں پروگرام ہے ہمارا، اس کو توبہ کی ٹائم دیا جائے، اس کو توبہ کی تلقین کی جائے، اور توبہ کر بھی لے تب بھی اس کو قتل کر دیا جائے کہ اس کو دنیا میں رکھنا نہیں چاہیے. آگے جی، پھر سے یہ بات جو تقویت ایمان میں اس خبیث نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، معاذ اللہ رب العالمین. اب اپنی ہی بات میں یہ تضاد یہ کرتا ہے کہ پہلے تو لکھتا ہے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، تو یہ اس کو پتا ہے کہ کوئی مخلوق بڑی ہے، کوئی مخلوق چھوٹی ہے. یہاں کوئی بڑی مخلوق یا چھوٹی مخلوق سے کیا مراد ہے اس کی کوپڑی میں وہ جانتا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ کوئی مخلوق بڑی ہے اور کوئی مخلوق چھوٹی ہے. معلوم یہ ہوا کہ دل میں ارادہ ضرور موجود ہے توہین کرنے کا، کیونکہ تسلیم کیا کہ مخلوق بڑی بھی ہوتی ہے چھوٹی بھی ہوتی ہے، تو دل میں پورا پورا ارادہ ہے کہ بغیر نام لیے توہین ضرور کرنی ہے. اب آگے دیکھیے کہ مقابلہ کس سے کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کسی کا مقابلہ ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کسی کا مقابلہ ہے ہی نہیں. کیا تم کسی چھوٹے خدا اور بڑے خدا کی مقابلہ کر رہے ہو؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو مخلوق سے مقابلہ ہے ہی نہیں، اس کے آگے تو کسی کی کچھ چل نہیں سکتی. ہر کوئی اس کے جو ہے معبود ہے، ہر کوئی اس کا بندہ ہے، ہر کوئی اس کی عبادت کرتا ہے. تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ جان بوجھ کر کے مخلوق اور خالق میں فرق بتانا محسوس کرنا ہے، یا جان بوجھ کر کے جو اللہ کے نزدیک وجاہت والے ہیں ان کو چوڑا اور چمار کہنا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے مقابلہ تو کسی سے نہیں ہو سکتا اور کوئی کر بھی نہیں سکتا، کمپیریزن ہی نہیں ہے، کمپیریزن کا کوئی سوال ہی پیدا ہوتا، کوئی مسلمان کسی بھی بڑی مخلوق کا اللہ سے کمپیریزن نہیں کرتا، مقابلہ نہیں کرتا. تو معلوم یہ ہوا کہ خبیث کے ذہن میں یہ تھا کہ بڑی سے بڑی مخلوق جو ہے اور جتنی مخلوق ہے سب کی ایک ساتھ میں معاذ اللہ توہین کرنی ہے. آخری ایک عقیدہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا درس پورا کر لیتے ہیں. عقیدہ نمبر 31، نبی کے دعوے نبوت میں سچے ہونے کا ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور منکروں کو اس کی مثل کی طرف بلاتا ہے. اللہ عز و جل اس کے دعوے کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا اور ید بیضا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا اور مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے تو بہت ہیں. یہ عقیدہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں مزید تفصیل اسی پہ شروع کریں گے. تھوڑا سا بیان کر لیتے ہیں کہ علامہ صاحب یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کے دعوے نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر، یعنی سب سے پہلے وہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا. دیکھو جب نبی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تو اللہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو نبی خود کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور دعویٰ کرنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں وہ اعلانیہ طور پہ؟ کیا کہتے ہیں کہ محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اس کی دلیل میں میں تمہیں معجزہ دکھا سکتا ہوں، اس کی دلیل میں میں معجزہ دکھا سکتا ہوں اور منکروں کو اس کی مثل کی طرف بلاتا ہے. جو انکار کرتے ہیں اس کی نبوت کا ان کو کہتا ہے کہ اچھا میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں یہ چیز کر سکتا ہوں جو عام طور پہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا. اگر تم مجھے نبی نہیں مانتے تو تم یہ کر کے دکھاؤ، تم یہ نہیں کر سکتے. تو اللہ عز و جل اس کے دعوے کے مطابق امر محال، یعنی جو چیز امپوسیبل لگتی ہے، ناممکن لگتی ہے، وہ امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے جس کا نبی نے دعویٰ کیا ہے، وہ چیز آ جاتی ہے جس کا نبی نے دعویٰ کیا ہے، اور منکر جو ہوتے ہیں سب کے سب اس چیز کے آگے عاجز ہو جاتے ہیں، وہ ویسی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ کام نہیں کر پاتے، اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ کیا ہے؟ وہ یہ ایسا کام ہے جس میں کوئی اور پوری دنیا کی طاقت مل کر کے وہ کام نہ کر سکے، جو نبی نے کر کے دکھایا ہے اور دعویٰ کر کے دکھایا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کی وجہ سے. جیسے اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا، اور ید بیضا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا، اور مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا، اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزے تو بہت ہیں. تو یہاں پر کچھ معجزات کے بارے میں اشارہ فرمایا کہ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناکا کہتے ہیں اونٹنی کو، فیمیل اونٹ، اونٹنی کو کہتے ہیں ناکا. یہ ناکا جو ہے صالح علیہ السلام نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا، اس زمانے کے جو کفار تھے وہ بڑے سخت تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو پھر کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم تو تم کو نبی ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کا دعویٰ، ان کا چیلنج قبول کیا، اور یہاں تک تفسیر میں آتا ہے کہ کہا کہ تمہیں کیا چاہیے بتاؤ، میں وہ کام کر کے دکھوں گا جو تم چاہتے ہو. جیسے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کئی بار پورا کیا. تو سب سیدنا صالح علیہ السلام کے پاس کفار آئے، انہوں نے کہا یہ جو بہت بڑا پہاڑ نا سامنے، اس میں سے ایک اونٹنی نکال کے دکھاؤ، اونٹنی نکال کے دکھاؤ، یہ پہاڑ تو پہاڑ پتھر ہے، हमारे सामने ये पहाड़ को फटना चाहिए और इसमें से एक ऊंटनी निकलनी चाहिए, तो उसमें एक डेढ़ होशियार में बैठा हो। ये तो होशियारी दिखाई कि भाई पहाड़ के अंदर से जिंदा ऊंटनी खुद ब खुद पहाड़ फटे और ऊंटनी निकले, ये तो बहुत मुश्किल काम है। वो हंसने लगे, ये नहीं हो सकता। तो उनमें एक कुछ था, एक डेढ़ होशियार जिसको कहते हमारी जबान, उसने कहा नहीं, सिर्फ ऊंटनी नहीं निकलना चाहिए, ऊंटनी के अंदर दूसरा बच्चा भी होना चाहिए, ऊंटनी के अंदर एक बच्चा भी होना चाहिए। तो ऊंटनी पैदा, ऊंटनी बाहर निकले तो गाभन निकले, उसके पेट में बच्चा होना चाहिए, ऐसी ऊंटनी निकलनी चाहिए। ये बहुत बहुत तेज है ना, जबरदस्त का। अरे बेवकूफ, जो आदमी अल्लाह की कुदरत से पहाड़ के अंदर से ऊंटनी एक निकाल सकता है, तो उसमें से हजारों ऊंटनियां भी निकाल सकता है और गाभन ऊंटनी भी निकाल सकता है। नहीं, एक ऊंटनी भी निकले उसके पेट में बच्चा भी होना चाहिए। जब ये चैलेंज आया तो सैयदना सालेह ने दुआ फरमाई, पहाड़ फटा, उसके अंदर से सही साले में खूबसूरत बड़ी ऊंटनी निकली जिसके पेट में बच्चा भी था, जिसके पेट में बच्चा भी था। और कैसी कैसी ऊंटनी निकली कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस ऊंटनी को कहा नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है। मौजदा जो है उनके उसके हबीब का है, उसके नबी का है। अल्लाह तबारक क्या फरमाता है, ये मेरी ऊंटनी है। काबा बनाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, और अल्लाह क्या कहता है, ये मेरा घर है। क्या है ये? मेरा घर है, काबतुल्लाह है ना, बैतुल्लाह। बनाया किसी और ने, उसमें खुदा रहता नहीं है, लेकिन हाथ जिसके लग गए हैं उस पे, उसकी वजह से कहता है कि ये मेरा घर है। इसीलिए कहा ये ऊंटनी मेरी ऊंटनी है, अल्लाह की ऊंटनी है। मूसा के आगे इरशाद फरमाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आशा का साथ हो जाना। अब कोई कहे कि भाई जिंदा चीज मुर्दा हो जाए, मुर्दा चीज फिर से जिंदा हो जाए, ये नामुमकिन नजर आता है। लेकिन जादूगरों को जेर करने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा मौजूदा अता फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को कि एक लाठी है, उस लाठी को आप लेके चल रहे हैं। ये लाठी आसमान से नहीं है, ये लाठी आसमान से नहीं आई, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में है, मूसा अलैहिस्सलाम उसको इस्तेमाल फरमा रहे हैं, लेकिन है मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में, आम आदमी के हाथ में नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में। तो मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते अल्लाह तबारक तआला, वहां तिल का भी यमीन का, या मूसा, ए मूसा, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है, तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है, सूरह ताहा की आयत है ना, वहां तिल का भी यमीन का, या मूसा, ए मूसा, तुम्हारे ये दाहिने हाथ में क्या है। अल्लाह को पता है, अल्लाह आलिम अल गैब व शहादा है, उसके बावजूद पूछ रहा है कि तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है, क्या अल्लाह को नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ, मालूम ये हुआ कि हर पूछने वाला जरूरी नहीं है कि उसको मालूम नहीं है। पूछा, या मूसा ये क्या है, तो आप अर्ज करते हैं या रब ये मेरे हाथ में मेरी लाठी है। मूसा अलैहि सलाम ने भी नहीं कहा था अल्लाह तू तो सब जानता, तुझे नहीं पता मेरे हाथ में लाठी है, लेकिन मोहब्बत है ना अल्लाह से, प्यार से बात करना चाहते हैं अपने रब से, कहते हैं या रब मेरे हाथ में मेरी लाठी है, इससे मैं जो है अपनी बकरियों को चलाता हूँ, इसको टेक लेता हूँ, और बकरियों के लिए कभी कभी इससे पत्थर झाड़ता हूँ, और इसमें मेरे लिए और भी बहुत सारे काम है, फायदे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अच्छा तुम इसको जो है जमीन पर रख दो। किसको? इसी लाठी को जमीन पर रख दो। जमीन पर रखा तो सांप बन गया, ऐसा बड़ा सांप बन गया कि सैयदना इब्राहिम, सैयदना मूसा अलैहि सलाम को उसको देख करके खौफ आने लगा, घबरा गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वला तखफ, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, सनईदुहा सीरतहल उला, इसको जैसे ही तुम हाथ लगाओगे तो ये सांप दोबारा तुम्हारा असा बन जाएगा। कोई और अगर पकड़े ना सांप को, तो सांप उसको पकड़ ले, सांप उसको पकड़ ले, इतना बड़ा अजदहा। मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ लगता है तो वो अजदहा सांप लाठी बन जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम छोड़ देते हैं तो वो सांप बन जाता है। मालूम ये हुआ कि हुक्म इलाही है, लेकिन काम हो रहा है मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ के जरिए, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ के जरिए। इंशाल्लाह तफसील आगे पढ़ेंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम को यदे बैदा अता फरमाया, यदे बैदा, बैदा मतलब सफेद, बैदा मतलब होता है सफेद, ये रंग का नाम है। तो यदे बैदा मतलब हाथ, तो सफेद हाथ अता फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ नॉर्मल हाथ थे, बिल्कुल साफ साले, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम अपने बगल में हाथ रखते थोड़ी देर के लिए, फिर बाहर निकालते तो उसमें से इतनी रोशनी निकलती थी कि लोग उसको देख नहीं पाते, सूरज की तरह वो चमकने लगता, देख नहीं पाते थे। ये भी ऐसा एक मौजूदा था जिसके जरिए मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि ये वो चीज़ें कि कोई कर नहीं सकता, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का مردوں کو جلا دینا، جلا دینا مطلب زندہ کر دینا، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا. اور مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا، جو لوگ اندھے پیدا ہوتے تھے آنکھیں نہ ہو، ان کے ہاتھ پر، ان کی آنکھوں پر، چہرے پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے آنکھیں آ جاتی، آنکھیں آ جاتی تھی. اور کوڑھی کو اچھا کر دینا، کوڑ کی بیماری اتنی گندی بیماری سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں کہ کوڑیوں کو گاؤں سے شہر سے باہر بھگا دیا جاتا، ان کو جو ہے بستی میں رہنے نہیں دیا جاتا تھا، ان کو بھگا دیا جاتا تھا. اس زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سارے طبیب ہار جاتے تھے، کسی کو کوڑ کا علاج نہیں معلوم تھا، عیسیٰ علیہ السلام صرف اس کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، جیسے ہاتھ پھیرتے کوڑ بالکل غائب ہو. تو یہ معجزات اگزامپل کے طور پہ، مثال کے طور پہ بتائے گئے. اور آگے ارشاد ہوا کہ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزے تو بہت ہیں. اور ثبوت میں قرآن پاک کی آیات بھی بتائی گئی موسیٰ علیہ السلام کے، صالح علیہ السلام کے لیے، کہ بھئی یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے بارے میں سورہ آراف میں اس کی دلیل پیش فرمائی. اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے لیے جو دلیل پیش فرمائی، کہا قال القاها یا موسیٰ فالتقاها فإذا هي حية تسعى، کہ وہ ایک سانپ کی طرح دوڑنے لگا. اور آگے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں جو دلیل پیش کری، جو دلیل پیش کی ہوئے، وہ ابر و اکمہ و ابرسا و احی الموتا بإذن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ میں جو ہے اندھے، وہ ابر و اکمہ و ابرسا، کہ اندھے کو میں سیدھا کر دیتا ہوں، ٹھیک کر دیتا ہوں، اور ابرسا جس کو کوڑ کا بیماری ہے اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، اور مردے کو میں زندہ کر دیتا ہوں بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اور اس کے اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے میں یہ معجزے دکھا دیتا ہوں. انشاءاللہ العزیز اسی موضوع سے اگلا درس شروع کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کیسے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نشست کو قبول و منظور فرمائے، اور ان میں دین سیکھنے سکھانے کے سلسلے کو جاری اور ساری فرمائے، اور ہمیں جتنا سیکھا ہے پڑھا ہے اس کو یاد رکھنے اور اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کوئی بولنے میں پڑھنے میں خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور ہماری اس کوشش کو، آنے کو، جانے کو، ملنے کو، بیٹھنے کو، علم دین کی محفل میں حاضر ہونے کو قبول منظور فرمائے. اور خاص طور پہ ہمارے بھائی فیصل اور امتیاز بھائی اور ان کے والد صاحب جنہوں نے اس محفل کا اہتمام فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے انتہا ثواب اور اجر عطا فرمائے، اور ان کے گھر میں خیر و برکت اور عافیت اور سکون عطا فرمائے، اور تمام حاضرین کی جتنی بھی جائز مرادیں ہیں، تمنائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی تمنائیں پوری فرمائے، جائز مرادیں پوری فرمائے، اور سب کی کوششیں اور کوششوں کو برابر فرمائے، سب کے گھر میں خیر و برکت اور عافیت عطا فرمائے، سب کو دن دنی رات چوکی ترقی عطا فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کہ اللہ تبارک سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھے اور ایمان کے ساتھ اٹھائے. آمین. ہمارا